بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من غضب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی یہ مجلس خاص طور پر ان بچوں اور بچیوں کے لیے منعقد کی گئی ہے جو اسکولوں اور کالجوں میں علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ تھوڑے سے وقت میں اور آسان کی زبان میں علم کے بارے میں اور علم کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے طریقے کے بارے میں کچھ ضروری باتیں میں کہہ سکوں اور آپ کے دل و دماغ میں وہ باتیں جم جائیں. ایک تو علم وہ ہے جو انسان کے باہر کی چیزوں کا کی پہچان کراتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کروڑوں چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس دنیا میں. جن چیزوں کو آج بہت ترقی یافتہ دور میں جانا جا سکا ہے وہ بہت کم ہیں ان مخلوقات کے مقابلے میں جن کو ابھی تک سائنس کی دنیا نہیں جان سکی. ابھی تھوڑے دنوں پہلے کچھ سائنسدانوں کا ایک اسٹیٹمنٹ میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا کہ سمندر کے اندر کی جو مخلوقات تھیں ان میں تقریباً 50,000 نئی مخلوقات ابھی دریافت ہوئی ہیں جن کو اب تک دنیا نہیں جانتی. اور کہا جاتا ہے کہ ابھی سمندر کے اندر ہی کم از کم دو ڈھائی لاکھ مخلوقات ابھی اور ہیں جن کا ابھی تک ہم پتہ نہیں لگا. یہ پہاڑ اور ان کے اندر چھپی ہوئی چیزیں, یہ زمین اور ان کے اندر چھپے ہوئے خزانے, آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اللہ نے زمین کے اندر چھپائی, پیٹرول بھی زمین کے اندر, سونا چاندی لوہا تانبا گیسز نمک اور اللہ جانے اور کیا کیا چیزیں زمین کے اندر. یہ درخت, یہ پودے, یہ پھل, یہ پھول, یہ سبزیاں, یہ پرندے, یہ جانور, یہ ہوائیں, یہ بادل, یہ بارشیں, موسموں کا بدلنا, دن اور رات کی گردش, یہ لاکھوں چیزیں ہیں, کروڑوں چیزیں جو ہمارے باہر پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں. ایک علم وہ ہے جو ان باہر کی چیزوں کی پہچان کراتا ہے اور ان باہر کے دنیا میں چھپے ہوئے اللہ کے خزانوں جو اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بنائے ان کو ڈسکور کرنا, ان پر ریسرچ کرنا اور ان پہ استعمال کرنے کا طریقہ ایک علم سکھاتا ہے. آپ اس علم کو کہ ایک حصے کو کیمسٹری کہتے ہیں, اس کے ایک حصے کو فزکس کہتے ہیں, اس کی ایک قسم کو جیولوجی کہتے ہیں, اس کی ایک قسم کو ایگریکلچر سائنس کہتے ہیں, اس کی ایک قسم کو ہارٹیکلچر کہتے ہیں, اس کی ایک قسم کو آپ بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں, اس کی ایک قسم کو آپ بایو کیمسٹری کہتے ہیں, اسی کی ایک قسم کو آپ جیوگرافی کہتے ہیں, اسی کی ایک قسم کو آپ میڈیکل سائنس کہتے ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کی جسمانی ضرورتوں کے لیے, انسان کی جو فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں, ہماری اور آپ کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں ان کے لیے ہمارے شفیق محبت کرنے والے رب نے جو ہمارے اور آپ کے لیے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کروڑ ہر مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں, یہ سب وہ ہیں جو ہماری دنیا ہمارے انسان کے اندر نہیں ہے بلکہ باہر ہے. سورج کیسے گردش کرتا ہے, سولر سسٹم کیا ہے, وہ پوری گلیکسی کیسے موو کرتی ہے, دن اور رات کس طرح آتے جاتے ہیں, سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے, یہی چیزیں ہیں جو آپ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. جو بھائی کچھ یاد بھی ہے یا خالی ایگزام کے وقت میں یاد کریں گے؟ میرا خیال میں ایک بھی کوشچن چل لوں اگر تو 0% مارکس آئیں گے. پوچھوں میں کیمسٹری کا کوئی سوال, کون ہے کوئی کھڑا ہو تو بتائیں, میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں کیمسٹری پڑھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کتنے بہادر ہیں آپ لوگ. ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. اس کا مطلب ہے سب چیٹنگ کر کے پاس ہوتے ہو. یہ سارے علوم جن کو آج سائنس کہا جاتا ہے, جو الگ الگ سائنسز الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں بٹ گئے ہیں اور جن سب کو ملا کر سائنس کہا جاتا ہے, یہ سارے علوم انسانوں کے لیے بہت مفید ہیں, انسانوں کے لیے ضروری ہے انتہا حاصل کرنا؟ سب انسانوں کے لیے انتہا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جتنے انسانوں کے ان علوم کے حاصل کرنے سے اس علاقے کے بقیہ انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوں، اتنے انسانوں کا ان علوم کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اگر کسی علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، کوئی میڈیکل سائنس کا ماہر نہیں ہوگا، کوئی حکیم اور وید نہیں ہوگا، تو وہاں کے مریضوں کا علاج کیسے ہوگا؟ اگر کسی کے علاقے کے اندر لوگ کوئی ایک بھی کھیتی کرنا نہیں جانتا ہوگا، سینکڑوں اور ہزاروں میل کے علاقے میں کوئی گندہ بونا نہیں جانتا، کوئی ایگریکلچر سائنس نہیں جانتا، کوئی ہارٹیکلچر نہیں جانتا، کوئی پھل اور پھول پیدا کرنا نہیں جانتا، کوئی سبزیاں پیدا کرنا نہیں جانتا، تو اس علاقے کے لوگوں کو سخت تکلیف ہو. تو علم کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق ہماری انسان کی دنیا سے باہر کا ہے، سینے پرونے کا علم، کپڑے سینے کا علم، کھانے پکانے کا علم، فیملی کے مینج کرنے کا علم، ہوم سائنس، گھر کو کیسے ترتیب دیا جائے، گھر کو صفائی ستھرائی گھر میں کیسے رکھی جائے، اور ہیلتھ اور ہائیجین کے حصول پر ایک ماں اپنے بچوں کی کیسے پرورش کرے، کچن کو کیسے صاف رکھے، یہ بھی وہ علم ہے جس کا سیکھنا ضروری ہے، خصوصاً بچیوں کے لیے. ایک علم اور ہے، وہ علم ہے ہمیں اپنے اندر کا علم ہو، ہمارے اندر اللہ نے جو خزانے چھپا رکھے ہیں ان خزانوں کے دریافت کرنے کا علم ہو. ہمارے اندر کے خزانے ہیں جیسے باہر خزانے، ہمارے اندر چیزوں کے خزانے نہیں ہیں، مادیات کے خزانے نہیں ہیں، ہمارے اندر اچھے اخلاق کے خزانے ہیں، ہمارے اندر سچ بولنے کی صلاحیت ہے، ہمارے اندر صاف دامن رہنے کی صلاحیت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کیپیسٹی ہے، غریبوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، یہ ہمارے اندر ایک زبردست خزانے ہیں. بہت غور سے سننا میرے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں، رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کامیاب رہبر تھے، اور اتنی ان کی جو رہنمائی ہے وہ اتنی کمپریہنسو ہے، اتنی مکمل ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی ایسپیکٹ کو اگنور نہیں کرتی، زندگی کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانی دنیا سے باہر کا جو علم ہے اس کا سیکھنا بھی تمہارے کچھ لوگوں پر ضروری ہے، تاکہ وہ لوگ ان ضروریات کو پورا کر سکیں جو سارے انسانوں کی ضروریات ہیں. اگر دنیا میں کوئی کپڑا بننا نہیں جانتا ہوگا، کپڑا بنانا نہیں جانتا ہوگا، ٹیکسٹائل کی سائنس نہیں جانتا ہوگا، فیبریکیشن نہیں جانتا ہوگا، کپڑا بنانا یہ نہیں جانتا ہوگا، تو کیا ساری دنیا کے انسان کاغذ اور کاٹ پہنیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا پتوں سے اپنا بدن ڈھانکیں گے؟ لیکن سب کے سب کو وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، سب کے سب کو وہ سیکھنا ضروری نہیں ہے. چند لوگ سیکھ لیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا کام چلتا ہے. لیکن ایک علم وہ ہے جس کا سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے. اور وہ علم کیا ہے؟ اپنے غصے کو کیسے قابو میں کرو، یہ سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے. اپنی آنکھوں کو کیسے کنٹرول کرو، یہ سائنس سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے. بڑوں کا ادب کیسے کرو، یہ سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے. یہاں یہ نہیں چلے گا کہ جس طرح کپڑا بننا کچھ لوگوں نے سیکھ لیا، ویسے ہی غصے کو قابو میں رکھنا کچھ لوگ سیکھ لیں، باقی لوگوں کے گھر والوں کا اللہ ہی حافظ. اورنگ آباد شہر میں 50 لوگوں نے غصے کو قابو میں کرنا سیکھ لیا اور باقی 10 لاکھ نے نہیں سیکھا، اب ان کی بیویوں کو دن میں 2 بار طلاق ہوگی، کھانے میں نمک تیز ہو جائے گا تو ڈنڈا پڑے گا، بیوی محکمے میں 4 دن زیادہ رہے گی تو مصیبت آ جائے گی. کیوں؟ ان کا صاحب تو کہا تھا انہوں نے کہ علم سیکھنا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، تو میں نے تو غصے کا علم سیکھا ہی نہیں. میں نے نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھا ہی نہیں. لہٰذا آپ نے اپنے دوست کو گھڑی دی، بہت قیمتی گھڑی، آپ باہر سے آئے، دبئی میں سروس کرتے تھے، آتے وقت بہت خوبصورت گھڑی جس میں سونے کے اسٹارز لگے ہوئے تھے، اور آپ نے وہ گھڑی اپنے دوست کو دی، اور دوست نے نہ تھینک یو کہا، نہ شکریہ کہا، نہ جزاک اللہ کہا، چپ چاپ جیل میں رہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا، یہ کچھ وسی پیے ہوئے ہیں، نشے میں ہے، یا کئی دن سے سویا نہیں ہے، کوئی ریسپانس ہی نہیں دیا، نہ ہنسا، نہ مسکرایا، نہ تھینک یو، نہ شکریہ، نہ جزاک اللہ، نہ اردو میں، نہ مراٹھی میں، جیل میں رکھ لیا. جو ان کا کام میں نے سیکھا ہی، وہ تو کہا تھا کہ چند لوگوں کو سیکھنا ہے. بس بہت دھیان سے سنو، کہتے رہا ہوں میں بہت ہی ہیومر انداز میں، ایک ہنسنے کے انداز میں، لیکن بات بہت سیریس ہے. یہ تو دنیا میں جب سے ویسٹرن کلچر پھیلا، جب سے دنیا میں مغربی نظام تعلیم پھیلا، جب سے دنیا میں یورپین طاقتوں نے دنیا کی لیڈرشپ سنبھالی، جب سے دنیا کی اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں آئی، تب سے ایک مصیبت یہ ہو گئی کہ وہ علم جو چند لوگوں کے لیے پڑھنا ضروری تھا وہ تو سب کو پڑھایا جانے لگا، اور وہ علم جو سب کے لیے پڑھنا ضروری تھا اس سے سب کو محروم کر دیا گیا. بات سمجھ آئی؟ اللہ انسانوں کا شفیق رب ہے، بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، بندے اس کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو نہیں بھولتا، وہ خود نہیں کھاتا بندوں کو کھلاتا ہے، وہ خود نہیں پیتا بندوں کو پلاتا ہے، وہ خود نہیں پہنتا بندوں کو پہناتا ہے، وہ خود نہیں سوتا بندوں کو سلاتا ہے، سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا. اب کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ بندے ایک ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیں، ایک ایسی اویئرنیس، ایک ایسی بیداری، ایک ایسا ہوشیار اور بیدار دل سیکھ لیں کہ ہر آن ہر لمحے وہ کوئی نہ کوئی نعمت استعمال کرتے وقت کم سے کم اپنے رب کو یاد رکھیں، اور اس سے کہیں تو تھینک یو، اس کا شکریہ تو ادا کریں. ایک انسان نے آپ سے گھڑی لے لی اور اس نے شکریہ نہیں ادا کیا تو آپ کو اس کے دماغ کی صحت پر شبہ ہو گیا. ہم سب کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی نعمتیں ہر وقت استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے کبھی دل سے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، کیا ہم پاگل نہیں ہیں؟ ہمیں ایسا کیا یہ جو آج کل کا سسٹم آف ایجوکیشن ہے، میں اس کو ایجوکیشن کا سسٹم کہتے ہوئے ہچکچاتا ہوں، اور میں آج کل کے پڑھے ہوئے لوگوں کو ایجوکیٹڈ ماننا میرے لیے ذرا ڈر کے مارے تو مان لوں گا، اس لیے کہ پیچھے سے بھی بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور آگے رش بہت، لیکن دل سے نہیں مانوں، میں دل سے ان کو لٹریٹ تو مان سکتا ہوں کہ ان کو اے بی سی ڈی آتی ہے، لیکن میں کبھی ایجوکیٹڈ نہیں مان سکتا ان لوگوں کو جو بینکوں میں گھوٹالے کریں، جو ملینز کی خیانت کرے، جو غریبوں کے خون چوسے، جو انسانوں پر ظلم کرے، جو انسانوں پر بم برسائے، جو اپنی رعایا پر کا حق چھینے، جو عورتوں کی عزتیں لوٹے، جو گندی تصویریں دکھائیں، جو معاشرے کے اندر نہایت واہیات قسم کے مزاجوں کو پھیلا دے، کبھی بھی میں ایسے لوگوں کو ایجوکیٹڈ نہیں مان سکتا، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے پریزیڈنٹ ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی یورپین ملک کے حکمراں ہوں، وہ لٹریٹ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ بالکل نہیں ہو سکتے۔ ایجوکیٹڈ تو دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر ایک شریفانہ پاکباز زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے، چاہے وہ الف با اور اے بی سی ڈی نہ لکھ پاتے۔ صحابہ کرام نے اکثر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کسی کی ہمت ہے کہ کہہ سکے کہ صحابہ جاہل تھے؟ بات یہ ہے کہ علم کی وہ قسم جو انسان کو اپنی مشینری کے استعمال کا طریقہ سکھائے، آپ نے اے سی کا پلانٹ لگانا سیکھ لیا، آپ نے فریج کی ٹیکنالوجی سیکھ لی، آپ نے الیکٹریکل انجینئر بن گئے، آپ بہت مبارک، لیکن آپ نے اپنی سر سے پیر تک کی مشین کا استعمال نہیں سیکھا، آپ کیا اچھے انسان بن سکتے؟ دنیا میں کوئی مشینری اتنی پیچیدہ مشینری نہیں ہے، اتنی کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے جتنی کہ خود انسان کی مشین۔ دنیا کی دوسری مشینوں کے استعمال کا طریقہ اگر غلط ہو گیا اور جو سوئچ نہیں دبانا چاہیے تھا وہ کسی نے دبا دیا تو کیا ہوگا؟ کوئی گلاس ہو جائے گا، کوئی ٹائر پھٹ جائے گا، کچھ پیٹرول ضائع ہو جائے گا، اور کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا، 10-20 لوگ مر جائیں گے۔ لیکن اگر کسی انسان نے اپنے جسم کی مشینری کے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھے بغیر اپنے کسی جذبے کا سوئچ آن کر دیا تو کیا ہوگا؟ ناجائز اولادیں پیدا ہوں گی، بہوؤں اور بیٹیوں کو سڑک پر نکلنا مشکل ہو جائے گا، ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں رہے گا، لوگ بے رحم ہو جائیں گے، لوگ خود غرض ہو جائیں گے، لوگ سیلفش ہو جائیں گے، نفسی نفسی کا آرمبھ ہوگا، ماں باپ اپنے بڑھاپے میں اپنی اولاد کے ہاتھوں بے عزت ہونے سے ڈرتے رہیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں؟ یہ مغرب کے لوگوں نے، جن کو آج ہم لوگ ایک بڑے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، نوجوانوں ذرا غور سے سننا اس بات، کوئی انگریز نظر آتا ہے تو کن نگاہوں سے دیکھتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے جیسے چوتھے آسمان سے آیا ہے، اس کی پینٹ کو بھی دیکھتے ہو، اس کی جوتے کو بھی دیکھتے ہو، حالانکہ پینٹ پر چمڑے سے پیمن لگے ہوتے ہیں، آج کل کے فیشن میں تم کو بتاؤں، اور پیچھے کی جگہ پر لکھا ہوتا ہے آئی لو یو۔ ماشاء اللہ، واٹ اے بیوٹیفل سلیکشن، لولی سلیکشن، کیا مبارک، کیا ذوق ہے، کس جگہ کو آپ نے پسند کیا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور آج کا نوجوان، ہندوستان کے نوجوان، وہ بس فیشن کا دیوانہ ہے، کسی نے بال لمبے کر لیے، ہمارے نوجوانوں نے بھی لمبے کر لیے، کسی نے ناخن لمبے کر لیے، ہمارے نوجوانوں نے بھی لمبے کر لیے، ہو سکتا ہے بیچارے کو بیماری لگ گئی ہو، لیکن ہمیں تو اچھا لگتا ہے نقل کرنا۔ میں اکثر لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک ریلوے اسٹیشن کے اسٹال پر ایک انگریز کھڑا ہوا کافی پی رہا، غلطی سے اس کی کافی کے مگ میں برف کا ٹکڑا گر گیا، پاس میں تمہارے جیسا کوئی ماڈرن نوجوان بیٹھا تھا، وہ بھی بیچارا کافی پی رہا، اس نے جھانک کے دیکھا کہ فیشن بدل گیا ہے, اب کافی میں برف ڈال کے پینا لیٹسٹ فیشن ہے. اس نے اپنا مت بڑھا دیا اور کہا کہ بھائی صاحب ذرا ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیا. جن نوجوانوں کا یہ حال ہو, ان کا اپنا کوئی سلیکشن نہ ہو, ان کا اپنا کوئی چوائس اور انتخاب نہ ہو, ان کی اپنی ڈریس کی کوئی پسند نہ ہو, ان کا اپنا کچھ لائف اسٹائل کے لیے کوئی اپنا انتخاب نہ ہو, وہ بلائنڈلی فالو کرتے ہوں, وہ اندھے پن کے ساتھ نقل کرتے ہوں, وہ زبردست انفرادی کمپلیکس میں مبتلا ہوں, کیا وہ کبھی دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں کرتا. دنیا کی قیادت صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے ذہن ساری غلامیوں سے آزاد ہو جائیں, ساری مخلوقات کی غلامیوں سے آزاد ہو جائیں, اور وہ صرف اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکام اور رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کا فیصلہ کر دیا. ان مغرب والوں نے چونکہ انسان کو جانور سمجھا ہے, میں سمجھانا چاہتا ہوں, چھوٹ موٹ کا الزام نہیں لگا رہا ہوں. آپ نے اگر سوشل سائنس کی کتاب پڑھی ہوگی, وہ یقیناً پڑھی ہوگی, وہ الگ بات ہے کہ امتحان کے بعد آپ بھول گئے. آپ نے اس میں انسان کی تاریخ میں پڑھا ہوگا اور برابر پڑھتے ہوں گے کہ ایک انسان کیا ہے, سوشل اینیمل, ایک سماجی جانور. میں انگریزوں سے کہتا ہوں کہ بھائی تم کو اپنا نسب بنانے کا بتانے کا پورا اختیار ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہتے ہو؟ تم کو وہ نسب مبارک ہو, مگر یہ ہمارا نسب نہیں ہے, ہم سوشل اینیمل نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ سنو کون ہیں. ہم وہ ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم اللہ کے نائب ہیں اس دنیا میں, ہم اللہ کی طرف سے نمائندگی کرنے آئے ہیں اس دنیا میں. اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ مقام دیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہم سے چھوٹی ہے اور ہم سب سے بڑے ہیں, سب سے بڑا انسان ہے. تم کہتے ہو انسان جانور, انسان فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے. چنانچہ جب فرشتے موجود تھے پہلے سے اور اللہ نے انسان کو اتارا اور اس وقت تک کی مخلوقات میں فرشتے سب سے بڑے تھے, تو اللہ نے اعلان کیا کہ اب تمہاری بڑائی کا وقت ختم, اب میں اتار رہا ہوں تم سے بھی بڑا, اس کو اپنا بڑا مان لو اور اس کے سامنے جھک جاؤ. یہ مطلب تھا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرانے کا, اس کو بڑا مانو. اب تم بڑے نہیں ہو, اب تمہاری سینئرٹی ختم, اب تو ایک اور میں نے مخلوق بھیج دی, بھیج رہا ہوں, وہ ہے سب سے بڑا. اور چونکہ انسان سب سے بڑا ہے اس دنیا میں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا, مردوں سے بھی کہا, عورتوں سے بھی کہا, نوجوان بچوں سے بھی کہا, بچیوں سے بھی کہا, پڑھے لکھوں سے بھی کہا, بے پڑھے لکھوں سے بھی کہا, دیہاتیوں سے بھی کہا, شہریوں سے بھی کہا کہ دیکھو چونکہ تم سب سے بڑے ہو, آسمانوں سے بھی بڑے ہو, زمینوں سے بڑے, سورج اور چاند سے بڑے ہو, ستاروں سے بڑے ہو, پہاڑوں سے بڑے ہو, یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بڑے ہو, تو کہیں تمہارے اندر یہ احساس نہ آ جائے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں. اس لیے دن میں 20 بار کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, نہیں مجھ سے اور سب سے بڑا تو اللہ ہے. اگر تم اللہ کو اپنا بڑا واقعی مانتے رہو گے بار بار, تو تمہارے اندر کوئی تکبر نہیں آ پائے گا, تمہارے اندر ہمبلنس آئے گی, تمہارے اندر تواضع اور عاجزی اور انکساری آئے گی, اور تم اچھے بندے بنو گے. جب تم اچھے انسان بنو گے تو تم آگے چل کر اچھے شوہر بنو گے, اچھے باپ بنو گے, اچھی بیویاں بنو گے, اچھی بہنیں بنو گے, اچھے بھائی بنو گے, اچھی ساس اور اچھی بہو بنو گے, اچھی نند اور اچھی بھاوت بنو گی, تم پھر ایک اچھے شہری بنو گے, اچھے پڑوسی بنو گے, اچھے جج بنو گے, اچھے ڈاکٹر بنو گے, اچھے انجینئر بنو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے اندر کو ٹھیک کر لیا. تم باہر کا سارا علم سیکھ جاؤ, تم انجینئر بھی بن جاؤ, تم لائر بھی بن جاؤ, تم پروفیشنل بھی بن جاؤ, تم آئی ٹی کے ایکسپرٹ بھی بن جاؤ, تم سمندروں کے اندر بھی غوطے لگانے لگو, تم ہواؤں میں اڑنے بھی لگو, تم پانی میں مچھلیوں کی طرح تیرنے بھی لگو, لیکن تم کو زمین پر انسانوں کی طرح چلنا نہیں آئے گا. زمین پر انسانوں کی طرح چلنا جب آتا ہے, جب اندر والا علم حاصل کرتے ہیں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آج کے اسکولوں اور کالجوں کی تیزی اور آج کے ایجوکیشنل سسٹم کی مصیبت اور آج سب عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں کے سامنے ایک زبردست چیلنج یہ ہے کہ باہر کی دنیا کا تھوڑا بہت علم تو وہاں پڑھایا جا رہا ہے, لیکن اندر کی دنیا کا علم آپ کو وہاں نہیں پڑھایا. اس کے لیے آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا کہ میں اندر کا علم کہاں حاصل کروں. باہر کی دنیا کا بھی علم وہاں جو پڑھایا جا رہا ہے اس پر مجھ سے تبصرے مت کرواؤ, ہے ادب شب منہ نہ کھلواؤ. ہمارے ہندوستان میں جو سائنس پڑھائی جا رہی ہے نا, وہ یورپ میں اگر جا کر پڑھو گے تو دو تھپڑ پڑیں گے. سچ کہہ رہا ہوں, آپ کے یہاں جاننے کی چوری پڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھائی جا رہی, کچھ پڑھتے بھی ہوئے کہیں پہ تو ارے سبزی بیچتے ہو, ارے کوئی بولو یار پڑھائی جاتے ہیں. دیکھو میں تم لوگوں کا دوست ہوں, ہوا نہ بناؤ. حضرت 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 ایک ہمارے لوگوں نے چوتھے پانچویں آسمان میں بٹھا دیا. اللہ کرے کہ وقت ہوتا تو میں آپ نوجوانوں کے درمیان گھل مل کر آپ سے باتیں, آپ کے کنسرن کو شیئر کرتا. واللہ آپ کو تو قوم کا مستقبل ڈپینڈ کرتا ہے آئندہ دنوں میں یہ امت کن حالات سے گزرے گی, اس کی بہوؤں بیٹیوں کی عزتیں سڑکوں پر لوٹیں گی اور یہ آپ کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ واپس آئے گی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نوجوانوں کا, آپ کے ارادوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. بہت قیمتی لوگ اپنی قیمت سے پہچانو. آپ اس لائق ہو کہ آپ سڑکوں پر لڑکیوں کو دیکھو, لاکھوں لوگ آپ کو بتائیں. میں تو کہوں گا نہیں آپ سے اس طرح کی باتیں, اس لیے کہ مجھے آپ سے یہ امید بھی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مجھے کسی شہنشاہ دو جہاں شہنشاہ کسی حکومت کے بادشاہ کے محل میں جانے کو مل جائے اور اس کے شہزادے سے مجھے دس منٹ کے اندر ون ٹو ون بات کرنے کا موقع مل جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ اس شہزادے کو کچھ نصیحت کر دیجیے, آپ بتاؤ میں اس شہزادے سے کیا کہوں گا؟ کیا میں اس شہزادے سے یہ کہوں گا کہ محل میں اندر جو بھنگن آتی ہے ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے شہزادے معظم ذرا اس سے اس مت کیجیے؟ کیا میں شہزادے سے یہ کہوں گا؟ شہزادہ گھنٹی بجایا جائے گا اس بیوقوف مولوی کو میرے پاس لایا کون ہے؟ یہ کوئی بات ہے مجھ سے کرنی تھی؟ مجھ سے کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ اس ملک میں انصاف کیسے قائم کیا جائے, غریبوں کو ان کے حقوق کیسے دیے جائیں, عورتوں اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کیسے کی جائے. مولانا آپ کو تو مجھ سے یہ کہنا چاہیے تھا, آپ مجھ سے یہ امید کرتے ہیں کہ میں بھنگن تیز کروں گا. اے اورنگ آباد جیسے تاریخی شہر کے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں, مجھ سے یہ امید مت کرو کہ میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم فلمیں مت دیکھو, ٹی وی مت دیکھو. اور اگر میں کہوں تو تم کو مجھ سے کہنے کا حق ہے, آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو تم سے یہ کہوں گا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہی وہ ملک ہے, یہی وہ شہر ہے جہاں وہ شخص یہاں کے قریب دفن ہے, یہی وہ علاقہ ہے جہاں ہندوستان میں اسلام کی سربلندی کا سورج غروب ہوا تھا. اے نوجوانوں, اللہ سے دعا مانگو کہ تمہارے ہی کندھوں کے ذریعے اللہ اس ملک کے اندر اسلام کا سورج دوبارہ شروع کرے. اپنی صلاحیتوں کو پہچانو, اپنے پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کرو, تم ہو کون لوگ. پتہ نہیں تم میں سے کس کے لگوں میں مغلوں کا خون دوڑ رہا ہو, کس کے لگوں میں ترکوں کا خون دوڑ رہا ہو, کس کے لگوں میں سمندر پار سے آنے والے مجاہدین کا خون دوڑ رہا ہو, کس کے لگوں میں سپاہیوں کا خون دوڑ رہا ہو. تم ناچنے گانے والیوں کے پیچھے پڑو گے؟ لاہور بنا جو سائنس ہمارے ملک میں پڑھائی جا رہی ہے اس میں ڈارون کی تھیوری پڑھائی جا رہی ہے. اور ہمارے ملک کے ایجوکیشن پالیسی کے بنانے والے ان جاہل نیتاؤں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ پورا یورپ 80% سائنسداں, 80% سائنسداں ڈارون کی تھیوری کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس وقت امریکہ میں, یورپ میں مذاق اڑایا جاتا ہے ڈارون کی تھیوری کا. پوری پوری لائبریریز ان کتابوں سے بھری ہوئی ہیں جس میں ڈارون کی تھیوری کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دیا گیا, کہا گیا کہ یہ بالکل بکواس ہے, غلط ہے, اور ہے بھی کیا ڈارون کی تھیوری. واہ بھائی واہ. وہ ایسا تھا کہ پانی کا ایک ڈراپ تھا, اچھا پھر کیا ہوا, پھر وہ سڑ گیا, اچھا پھر کیا ہوا, ان کا وہ اس کے اندر ایک بیکٹیریا پیدا ہو گیا, اچھا پھر کیا ہوا, پھر اس کے بعد وہ اس کے اندر ایک پتا پیدا ہو گیا, گھاس بھی رہے, اچھا ماشاء اللہ, پھر کیا ہوا, پھر وہ اس کے بعد وہ اور آگے بڑھا, ایک پلانٹ بن گیا, واہ بھائی واہ, پھر اس کے اندر لائف آ گئی, اچھا, اور پھر اور آگے آیا, اس کے اندر لگے بن گئے, اچھا واہ بھائی واہ, تو عجیب تماشا ہو رہا ہے. اور پھر کیا ہوا, ان کا دھیرے دھیرے اسٹیپ ون, اسٹیپ ٹو, اسٹیپ تھری, اسٹیپ فور, اسٹیپ فائیو, اسٹیپ سکس, پھر کیا ہوا, پھر وہ ایک کیڑا بن گیا, پھر وہ ڈائناسور بن گیا, پھر وہ بندر بن گیا, اور بندر سے ڈائنی سا پیدا ہو گئے. ایبسولیٹلی فرشتہ, نان سینس باتیں. یا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دیوانہ چوراہے پہ کھڑا ہوا کچھ بڑبڑا رہا, پوری دنیا پڑھا رہی ہے. اور چونکہ ہمارا ہندوستان بیسیکلی غلام ملک ہے, اس لیے صاحب بہادر نے کہہ دیا ان کا ہی آتا بہت اچھا. یہی میں تو کہتا ہوں کہ جو باہر کا علم تمہارے کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے اس میں سے بھی بہت کچھ غلط ہے, بہت کچھ غلط ہے. جو ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. کیا ہسٹری میں نہیں پڑھایا جاتا کہ اورنگزیب نے مندر توڑے ہیں؟ کیا ہسٹری میں نہیں پڑھایا جاتا کہ اورنگزیب نے بہت سے مندروں کو توڑا؟ اس کے بعد کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں, الحمدللہ مجھے کہیں اور بھی یہ باتیں کہنے کا موقع ملا ہے. پرائم منسٹر کے سامنے, ایجوکیشن منسٹر کے سامنے, ایجوکیشن سیکرٹری کے سامنے, پلاننگ کمیشن کے چیئرمین کے سامنے بہت کھل کر میں نے اس بات کو کہا ہے. اور وہ ایسا شخص میرے ساتھ تھا, پنڈت دشمبر ناتھ پانڈے, جو اڑیسہ کے گورنر تھے, سینئر موسٹ گاندھیئن ہندوستان کے پارلیمنٹرین تھے, سب سے پرانے پارلیمنٹ کے ممبر تھے, اور وہ اور میں دونوں کچھ ایک خاص کمیٹی کے ممبر تھے. اور وہاں ہم لوگوں نے دشمبر ناتھ پانڈے نے بہت زبردست ریسرچ کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اورنگزیب نے ایک بھی مندر نہیں توڑا, بلکہ اورنگزیب نے سینکڑوں مندروں کے لیے جائیدادوں کو وقف کیا اور آرڈر پاس کیے وہاں کے ہندوؤں کی درخواست پر کہ وہاں کے مندر کے لیے ضرورت ہے اس بات کی. تو اورنگزیب مسلمانوں کے خالی بادشاہ نہیں تھے, ہندوستان کے بادشاہ تھے. اور اسلام ساری رعایا کو حقوق دیتا ہے, ان کے اپنے مذہبی شاعر کے ساتھ اور اپنے عقائد کے تحفظ کے ساتھ اور اپنی عبادت خانوں کے تحفظ کے ساتھ اسلام کا حکم ہے کہ وہ سب لوگوں کو آزادی دو. ہم دعوت دیتے رہیں گے لیکن کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتے. بشمبر ناتھ پانڈے نے وہ سارے دستاویزی ثبوت پیش کیے اور کہا کہ ہسٹری کے سلیبس سے ان باتوں کو نکالیے, کب تک ہمارے ملک میں جھوٹ پڑا جاتا رہے گا. خیر یہ تو الگ کہانی ہے, لیکن میں تو یہ عرض کر رہا ہوں جو کچھ باہر کا علم بھی ہمارے پورے کالجوں میں آج پڑھایا جا رہا ہے, وہ چاہے فزکس ہو اور چاہے وہ اناٹمی ہو اور چاہے وہ بایولوجی ہو اور چاہے وہ ہسٹری ہو, اس میں سے بہت سی چیزیں صحیح نہیں ہیں. لیکن آپ اس کنفیوژن میں مت پڑیے, اس لیے کہ آپ نے اگر کہیں اس صحیح بات کو امتحان میں لکھ دیا تو وہ تھوڑا بہت چیٹنگ کر کے جو آپ پاس ہو جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے. اور میں یہ تو چاہتا ہوں کہ آپ فیل ہو تو آپ کے ماں باپ کہیں یہ کون مولانا صاحب ہے, بڑی مشکل سے تو ہمارا بچہ نقل کر کے پاس ہوتا تھا اور ان کا ایک بیان سن کے وہ فیل ہو. لیکن اصل بات جو مجھے آپ نوجوان بچوں اور بچیوں سے کہنی ہے وہ ہے وہ علم جو اندر کے جذبات پر کنٹرول سکھاتا ہے. اللہ نے انسانوں کے اندر جذبات رکھے ہیں, لیکن جذبات کا اندھا دھند استعمال کرنا انسانوں کو ہلاک کر دے گا. ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے اس کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ اور ایک سسٹم بنایا ہے. یہ تو اندر کا علم ہے. میں نے چند مثالیں ساری پیش کی تھی, مثلا غصے کو قابو میں کرنا, مثلا اس نوجوانی کی عمر میں جو اندر سیکسول ڈیزائر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ایک لڑکا ایک لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے, تصویریں دیکھنا چاہتا ہے, نہ جانے کیسے کیسے خیالات ذہن پر آتے ہیں. یہ بالکل ایک فزیکل میکینزم ہے. اس جذبات کو, ان خیالات کو, ان ڈیزائر کو کیسے کنٹرول کیا جائے, یہ سائنس ہے. اگر یہ علم ہم نے نہیں سیکھا اور باہر کی سارے علوم ہم نے سیکھ لیے, ہم اچھے شوہر نہیں بن سکتے, ہم وفادار شوہر نہیں بن سکتے, ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے, ہم ایک بہن کے اچھے بھائی نہیں بن سکتے, ہم ایک ماں کے اچھے بیٹے نہیں بن سکتے, ہم ایک کسی مکان میں رہنے والے کے اچھے پڑوسی نہیں بن سکتے. ہم سڑک پر چلیں گے تو سڑک پر تھوکیں گے, سڑک کو گندا کریں گے, کوڑا کرکٹ باہر پھینکیں گے. اسلام سختی سے اس کو منع کرتا ہے کہ کوڑے کی کوئی چیز سڑک پر ڈالی جائے. اسلام صرف نماز روزہ نہیں سکھاتا, اسلام صرف کرتا پجامہ اور ٹوپی پہننا نہیں سکھاتا, اسلام پوری زندگی کا ایک شائستہ, ایک مہذب, ایک ڈسپلن, ایک سیولائز طریقہ زندگی سکھاتا. چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ نظفوا افنیت بیوتکم, اپنے گھر کو تو تم صاف رکھتے ہی ہو, گھر کے سامنے کی جگہ کو بھی صاف کرتے رہا کرو. مدینہ منورہ میں ایک بھی کوئی سینیٹری انسپکٹر نہیں تھا, کوئی صفائی کا ملازم نہیں تھا, کوئی میونسپل کارپوریشن نہیں تھا, لیکن مدینہ پوری دنیا کا سب سے صاف اور ہائیجینک شہر تھا. کوئی بیماری نہیں پڑتا تھا. عجیب و غریب پہلو ہے یہ دین کا. چنانچہ حبشے کے بادشاہ نے جو بہت عجیب و غریب قسم کی محبت کرنے لگا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور تحفے پر تحفے بھیجتا تھا اللہ کے رسول کی خدمت میں, اس نے ایک یونیک تحفہ بھیجا کہ دو گریک ڈاکٹرز بھیجے. آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس سب سے زیادہ ٹاپ پر اس زمانے میں یونان میں تھی. آج بھی جو یونانی طب ہے میڈیکل سائنس, وہی جل بنیاد ہے میڈیکل ماڈرن میڈیکل سائنس. وہ یونانی ڈاکٹر اس نے بھیجے کہ مدینے جاؤ اور حضور کے پاس بھیجے کہ یہ میں خدمت میں بھیج رہا ہوں, ان کو استعمال کریں. حضور کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا, تھوڑے ہی دن کے بعد صدیق اکبر کا دور شروع ہو گیا, اور اچانک ان لوگوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا. حضرت صدیق اکبر کا خبر پہنچی کہ وہ دونوں جو ڈاکٹر یا حکیم لوگ آئے ہوئے تھے وہ واپس جا رہے ہیں. تو آپ نے بلوایا, پوچھا کہ بھائی میں نے سنا ہے آپ لوگ واپس جا رہے ہیں, کیوں واپس جا رہے ہیں؟ کہنے لگے دو سال ہو گئے آج تک ہمارے پاس کوئی مریض تو آیا نہیں, ہم نے جو پڑھا لکھا تھا وہ ہم سب بھول جائیں گے. تو ہم نے سیدھے ایک بار مسکرا کر پوچھنے لگے, اچھا یہ بتائیے کہ آیا کیوں نہیں کوئی مریض آپ کے پاس؟ کہنے لگے آج کے لوگ بیماری نہیں پڑتے, کیوں نہیں بیمار پڑتے؟ صدیق اکبر نے پوچھا یہ وجہ بتائیے, تو انہوں نے کہا اس لیے نہیں بیمار پڑتے کہ یہاں کے لوگ جب تک بہت زیادہ بھوک نہیں لگتی تب تک کھانا ہی نہیں کھاتے, اور کھاتے ہیں تو پورا پیٹ بھر کے نہیں کھاتے, تھوڑا سے جگہ خالی رکھتے ہیں, کم تھوڑی سی پوری خوراک سے کچھ کم کھاتے ہیں. یہ ہے ان کی صحت مندی کا راز. میں نے شاید غلط جگہ پر یہ واقعہ سنا دیا. اورنگ آباد دسترخوان یہاں کے اور ماشاء اللہ بھیجا بہت کھاتے ہیں. میں نے جو دسترخوان پر بھیجا. میں نے کہا یہ تو آلریڈی بہت ہے ہمارے پاس بھائی, اس کو تو کچھ کم کرنے کی ضرورت, یہ کیا کرایہ جا رہا ہے. اسلام ایسا طرز زندگی ہے عزیز نوجوانوں, ایک مرتبہ فیصلہ کر کے پورے دین کو اپنانے کا فیصلہ کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ٹوٹ کر اپنے سینے میں بسا دو, پھر تمہارے دل جو روشن ہوگا اور پھر تم کو ان فضول قسم کے گناہوں سے خلاصیت ہو جائے, تمہارا ذوق بات صاف ہو جائے, تمہاری نگاہ بات صاف ہو جائے, تم کسی میں مروب نہیں ہوگے, تمہارے ذہن میں ہر وقت اس بات کا احساس رہے گا کہ ہمیں انسانوں کو دینا ہے, انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ہمیں لینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, ہمیں سب کچھ دے گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اب جب یہ بات بالکل درست ہے اور یہ بالکل ثابت ہے کہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں بد قسمتی سے جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے, اگر اس کا ہم مان لے تعلق باہر کی دنیا سے ہے لیکن اندر کی جو دنیا ہے اس کا اگر ہم نے علم نہ سیکھا تو ہم کامیاب ہیں. ہم ایک اچھے انجینئر بن سکتے ہیں لیکن اچھے انسان نہیں بن پائے, اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں لیکن اچھے انسان نہیں بن پائے. اچھے انسان تب بن پائیں گے جب مجھ کو غصے کو قابو میں کرنا آ جائے, جب مجھے نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کا طریقہ آ جائے, جب مجھے دشمنوں کو بھی دوست بنا لینے اور ان کو ون کر لینے کا مجھ کو ملکہ حاصل ہو جائے, جب مجھے گھر کے اندر مسکراتے ہوئے داخل ہونے کی میری عادت پڑ جائے, جب میں اپنے گھر میں ہر وقت ہنسی خوشی کا ماحول رکھنے کا ماہر بن جاؤں. یاد رکھنا دین یہ چاہتا ہے کہ گھر میں ہر وقت ہنسی خوشی کا ماحول ہو, اور اگر کسی کو غم نکالنا ہو, آنسو بہانے ہوں تو مسلح بچھا کر اللہ کے سامنے رو, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہو, تناؤ کا ماحول, ٹینشن کا ماحول, غصے کا ماحول انسانوں کو بھی پسند نہیں ہے اللہ کو بھی پسند ہے. آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے بچے ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, کوئی چھپ جاتا ہے الماری کے پیچھے, ابو آ گئے ابو آ گئے, ابو آئے ہیں تو کوئی بھوت آ گئے. لیکن آج دین کا جو غلط تصور بیٹھا ہوا ہے وہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ عجیب قسم کا معاملہ ہے. نہیں بھائی, رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے تھے تو گھر میں بھی باہر آ جاتے, محلے کی جدھر سے آپ گزرتے تھے محلے کے بچے آپ کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے, ہر طرف کشش تھی آپ کے اندر, محبت تھی, اپنائیت تھی, اخلاق تھے. اور آپ اگر حضور کے طریقے پر ہمارے نوجوان زندگی گزارنے لگے تو آپ اپنے خاندان کے محبوب بن جاؤ, آپ اپنے محلوں کے موسٹ فیوریٹ ینگ مین اینڈ ویمن بن جاؤ, سب آپ کو پسند کریں, سب آپ کو محبت سے دیکھیں گے, بیمار پڑو گے تو تمہارے لیے دور دور تک صحت کی دعا ہو. یاد کرو مدینہ منورہ کی وہ صبح جب رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے, بہت خوبصورت کپڑے پہنے آپ نے جو آپ کو یمن سے تحفے میں آئے, آپ نے عید کے دن پہنے, امامہ بندھا, عجیب حسن مجسم بن کر آپ نکلے ہوں گے, تصور کی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھنے کی کوشش کیا. لوگوں اگر حضور سے محبت ہو گئی تو دنیا کے فلمی اداکاروں سے جن آ جائے, جن آ جائے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے, وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت کپڑے پہن کر, اور کیا اللہ نے آپ کو حسن دیا, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں بھوے, آپ کی پریشانی, آپ کے رخسار, آپ کی گلابی ہونٹ, آپ کا منکسر مزاج, مسکرا کا چہرہ, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن دیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چاندنی رات میں کبھی حضور کو دیکھتی تھی کبھی چاند کو دیکھتی، چودھری رات کا چاند اور حضور کا چہرہ، حضور مسکرائے، انہوں نے کیا دیکھ رہی ہو؟ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کیا آپ کے حسن سے کچھ حصہ اس چاند کو ملا ہے کیا؟ یہ ہے میاں بیوی کی پیار محبت بڑی بات ہے، دین پر جو چلتا ہے صحیح دین پر اس سے زیادہ کوئی انسان اپنے گھر والوں کو خوش نہیں رکھتا. آپ چلے عید کی نماز پڑھانے کے لیے، اس طرح کہ آپ کی دائیں طرف کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے آپ کے محبوب نوازے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، دوسری طرف کی انگلی پکڑے ہوئے تھے چھوٹے نوازے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو لے کر آپ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں جو گزرے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے عید کی خوشی میں، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن انہیں کے ساتھ کنارے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، غمگین اور اداس. ابھی تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی غمگین بڑا یا چھوٹا انسان نظر پڑے اللہ کے رسول کی اس پر اور آپ اس کے پاس سے یوں ہی گزر جائیں، یہ رحمت دو عالم کے لیے ناممکن تھا. چنانچہ آپ اس بچے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا بیٹے کیا ہوا، تمہارے کپڑے بھی نہیں بدلے اور تم کھیل بھی نہیں رہے، آج تو عید کا دن ہے. بچے نے اپنی آنکھوں کو میں آنکھوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو اور میری ماں نے میرے باپ کے انتقال کے کچھ دن کے بعد دوسری شادی کر لی، اب کون ہے جو میرے لیے کپڑے لاتا اور کون ہے جو مجھے نہلاتا دلاتا اور میرے کپڑے بدلتا. آج کے دن اس کو اپنی باپ یاد آ رہی ہیں اور اپنی ماں یاد آ رہی ہیں، کیا کروں؟ یہ سننا تھا کہ گھٹنے کے بل جھک گئے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس بچے سے پوچھا بیٹے تم مجھ کو اپنا باپ بنا لو گے؟ بیٹا نپٹ گیا وہ بچہ حضور کی تعلقوں سے اور کہنے لگا اللہ کے رسول یہ آپ کیا فرمائے، میرا نصیب بنا لیجیے مجھ کو اپنا بیٹا جلدی بنا لیجیے. حضور نے کہا چلو میرے ساتھ. اس بچے کو لیا آپ نے، نکلے تھے آپ گھر سے عیدگاہ جانے کے لیے لیکن اب آپ واپس چلے گئے اپنے گھر کی طرف اور اب آپ اس طرح گھر میں داخل ہوئے کہ یہ دونوں کو دھیری نوازے، یہ بچہ بھی تھا، گھر کی مسکراہٹ سے آپ نے کہا اس بچے کو ذرا نہلاؤ دھلاؤ اور حسن اور حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ آ جائیں وہ پہنا دو، میں انتظار کر رہا ہوں. عرش الٰہی بھی دیکھ کر جھوم رہا ہوگا کہ سرور کائنات امام الانبیاء سید الرسل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دکھی اور غم کے مارے یتیم بچے کے انتظار میں بیٹھے. جب وہ نہلا دھلا کے تیار کر لیا گیا، کپڑے بدل کے باہر آیا، تب آپ پھر نکلے اور ایک نئی شان کے ساتھ نکلے. دونوں نوازے تو پہلے کی طرح پیدل ہی چل رہے تھے لیکن یہ بچہ آپ کے کندھوں پر بیٹھا ہوا اور اب جب آپ گزرے اس ان بچوں کے پاس سے جو کھیل رہے تھے تو اس بچے نے پکار کر اپنے دوستوں سے کہا کہ ذرا دیکھو مجھے، تھوڑی دیر پہلے میں رو رہا تھا، اب ذرا میری قسمت دیکھو، دنیا میں آج تک کسی بیٹے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا آج مجھ کو ملا ہے. یہ ہے اسلام. اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو، میں آپ کے فیصلے پر چھوڑتا ہوں کہ اسکولوں اور کالجوں کی فضا میں، خالی اسکولوں اور کالجوں کی فضا میں یہ والا پورا اسلام سیکھنے کو نہیں ملے گا، اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو تو آپ کو خود پوچھنا چاہیے، آپ کو خود دوڑ دوڑ کے یقیناً معلوم کرنا چاہیے، آپ راستہ روک کر معلوم کریں ہم یہ والا اسلام سیکھنا چاہتے ہیں کہاں جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر غریبوں کی محبت آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سخاوت آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمدردی آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جب دنیا سے جائیں تو ہم سے خوش جائیں، اور جب ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم اپنے پوری فیملی کے ساتھ ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پاس پاس رہنے کا مزاج آئے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں. مولانا یہ زمانے میں گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو بہت مشکل ہے، پلیز ہیلپ می، پلیز گائیڈ می، بتائیے میں اپنے آپ کو کیسے گناہوں کو بچا. کہاں ہے یہ پکارنے والے نوجوان؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے اندر سے یہ سوال نکلے، جن کے اندر سے یہ طلب نکلے؟ خط لکھو علماء کو، تلاش کرو، ای میل ایڈریس پاؤ، ای میل کرو، ٹیلی فون کرو، جاؤ سفر کر کے. کیا اسلام کے لیے سفر کر کے نہیں جانا چاہیے؟ کیا یہ اتنا معمولی کام ہے جس کے لیے آپ کو کہیں اپنے والدین کی اجازت لے کر جانا نہیں چاہیے؟ اندر کی دنیا اگر ویران رہ گئی، آپ بن جاؤ انجینئر، آپ بن جاؤ ڈاکٹر، شرافت، حیا، شرم، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، نرم گفتاری، بڑوں کے سامنے نیچی نگاہ اور ادب سے بات کرنا. آج کل کا فیشن بدل گیا. اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے بچے اکثر، میں سب کو نہیں کہتا، بچے اور بچیاں اکثر اپنے ماں باپ کے پیر نہیں دباتے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ نہیں کرنا چاہیے آپ کو عزیزوں. آج یہ فیصلہ کر لو، میں تم سے تحجد پڑھنے کو نہیں کہتا. کاش جب میں کہتا اور کاش کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہتا تو تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کرتا. آپ ان سے تحجد پڑھنے کو کیوں نہیں کہتے؟ کہ ہم اللہ کی محبت اپنے سینے میں بتانے کے محتاج نہیں؟ کہ ہم گئے گزرے ہیں؟ کہ ہم اتنے گرے پڑے آپ کی نگاہ میں ہو گئے؟ کیا آپ ہم کو یہ نہیں مسئلہ دے سکتے کہ ذرا جلدی اٹھ کر دو رکعت اللہ کے سامنے ذرا محبت والی نماز بھی تو پڑھ لیا کرو؟ اگر آپ نے کسی کو برا لگا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور معافی مانگنے کو بالکل تیار ہوں. لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کم سے کم ہفتے میں دو ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے سر دبا دیں. اصرار کرو، ممی منع کرے بالکل نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کا پیر نہ دباؤں. میں انسان نہیں بنوں گا اگر مجھے آپ کی دعا نہ ملی. یاد رکھنا، حضرت اولیاء اللہ کی دعائیں اتنی قیمتی نہیں ہوتی جتنی ماں کی دعا ہوتی. کیا ہو گیا؟ یہ سب رسمی باتیں ہیں. ہر شخص آتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، دعا کر لیجیے، دعا میں یاد رکھے، خود جی دعا کر لیں، خود جی دعا کر لیں، دعا کر دیجیے. سلاخوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے بڑوں کو سب کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے. مگر لوگوں ذرا سا غور سے سننا، تم کو اپنی ماں کے لیے اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ دعا کر دیجیے. تم ایک مرتبہ ماں کے سر میں تیل تو لگاؤ، ایک مرتبہ ماں کی تیل تو دباؤ. کیا امام شافعی سے بڑھ گئے ہو تم؟ اتنے بڑے محدث اور فقیر کہ جن سے حدیث کی سند لینے کے لیے اور جن سے کتاب و سنت کا علم لینے کے لیے ہزاروں علماء اور نوجوان طلبا ہزاروں میل سے آتے تھے، اور جمعے کے دن امام شافعی کو دیکھنے کے لیے دور سے لوگ آ کر مسجد کے باہر میلوں کی قطار لگاتے تھے کہ ایک مرتبہ امام شافعی کے چہرے کو دیکھ. وہ امام شافعی جب رات میں ان کی والدہ آرام کرنے کے لیے لیٹتی تھی تو ان کا معمول تھا اپنی ماں کے سر میں تیل لگاتے، سر دباتے، ان کے پیر دباتے اور آخر میں ان کے پیروں کے تلوے اپنی زبان سے چاٹتے. اور جب وہ ماں کہتی تھی بیٹے تم بہت بڑے امام بن گئے ہو، بہت بڑے عالم بن گئے ہو، یہ مت کرو، یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے ماں میں اب آپ کے پیر کے تلوے نہیں چاٹ رہا، میں تو اپنی جنت چاٹ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے الجنت تحت اقدام امہات، جنت تو ماؤں کے پیروں کے نیچے، میں اپنی جنت چاہتا ہوں. تھوڑی بہت اگر بڑوں کی اور ماں باپ کی خدمت کا کچھ بچا کھچا مزاج رہ بھی گیا ہے تو وہ مدرسے کے کچھ طلبہ کے اندر رہ گیا ہے، اسکولوں اور کالجوں کے اندر سے تو یہ رواج تقریباً نکل گیا. کوئی نہیں منع کرتا کہ اسکول کالج میں پڑھو، پڑھو بچیوں اور بچوں پڑھو، ایکسلنٹ مارکس لاؤ. میں تو تم سے یہ بھی کہوں گا بچوں بہت محنت سے پڑھو، بہت محنت سے، 90% سے کم مارکس لانا اپنی توہین سمجھو. کوئی حیثیت نہیں ہے مارکیٹ میں اس پروفیشنل کی جس کے مارکس بلو 90%. آپ کیا کرو گے؟ آج کا زمانہ بدل گیا. آج تو 95%, 98%, 99% مارکس والے بچے وہ لیے جا رہے ہیں. جو لوگ دن بھر کھیلتے ہی رہیں گے میچ دیکھتے رہیں گے وہ 50% 40% مارک لے آئیں گے بہت. اور ایسے لوگ سماج میں کبھی آگے نہیں جاتے, یہ پچھڑ جائیں. اور میرا اور میرے بزرگوں کا علماء کا دل کہتا ہے کہ ہمارے بچے یہ جس میدان میں قدم رکھیں, ہماری بچیاں یہ جس میدان میں قدم رکھتے ہیں لیڈنگ رول پہ ایگزامپل سیٹ کریں. یاد رکھنا صحابہ کرام سماج کے پچھڑے ہوئے لوگ نہیں تھے, وہ جس میدان کے اندر قدم بڑھاتے تھے چھا جاتے تھے دنیا. انہوں نے علم کی خدمت کی, ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ آج تک علم کی خدمت کرنے والی ایسی کوئی نسل پیدا نہیں ہوئی جیسی صحابہ کی, ان کے بعد آنے والے تابعین کی, ان کے بعد آنے والے محدثین اور فقہا. آج کا زمانہ عجیب رخ پر چل پڑا, بڑی زبردست سازشیں بھی ہیں اور ہمارے نوجوانوں کا بھولا پن بھی ہے. ہم جن عظیم علماء اور محدثین اور فقہا کے نام بھی نہیں لکھ سکتے, ہم جن کا نام صحیح سے پروناؤنس نہیں کر سکتے, ہم جن حدیث کی کتابوں کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کس نے لکھی, ہم انہیں سند کا علم ترجمہ نہیں جانتے, ہم فن رجال حدیث نہیں جانتے, ہم حدیث صحیح اور ضعیف کا ترجمہ نہیں جانتے, ہم جو لفظ اردو کے پڑھ لیتے ہیں یا کسی کی تقریر سن لیتے ہیں اور بڑے بڑے ائمہ اور فقہا پر تنقیدیں شروع. لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور اس وقت یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے, کس درد کے ساتھ بتاؤں کہ یہ اس وقت جو ایک نیا فیشن چلا ہے کالجوں کے پڑھنے والے نوجوان طلبا کو کنفیوز کرنے کا, بیچارہ اللہ اللہ کر کے نماز اس نے پڑھنی شروع کی, اب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو کوئی صاحبزادے کھڑے ہیں صحیح بخاری نہیں ہوگی اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے نماز پڑھی, آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی, نہیں کہا انہوں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی, ان کا یہ بخاری شریف دیکھیں یہ حدیث دیکھیے, حدیث نمبر اتنی اس میں لکھا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. اچھا ہم تو چار مہینے کی ایسی نماز پڑھ رہے ہیں, دوہرا ہی پڑے گا, یہ نماز ہوئی نہیں, اس میں لکھا ہوا ہے جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. ایمان اللہ, کیا آپ کی ہمت ہے کہ آپ کسی ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہیں اور وہاں سے جب مریض آئے ایک ایم ایس ڈاکٹر کا نسخہ لے کر, ایم ڈی ڈاکٹر کا نسخہ لے کر, اور آپ کہیں باہر وہ دیکھیں نا ایم کے کلین ٹی ڈی ایس دن میں تین بار, یہ تو غلط, اس سے تو بڑے فائدے تھے, یہ تو بہت خطرناک تھی. وہ جو اخبار نکلتا ہے نا انقلاب بمبئی تو اس میں مضمون آیا تھا کہ اس میں بہت نقصان ہے, یہ آپ کو نہیں خریدتے, یہ غلط بات. کسی کی ہمت ہے اسپتال کے باہر کھڑے ہو کر, صحیح ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر دیکھیے, اورنگ آباد میں بھی برانچ ہے شاید, ہائی کورٹ کے کسی جج کا ججمنٹ باہر کھڑے ہوئی, یہ ججمنٹ جی ہے اچھا غلط. ان شاء اللہ 3 گھنٹے کے اندر دفاع نمبر 420 کے اندر بند کر دیجیے, چار انرجی ہے جس علم کے آپ استخراج میں, جس علم میں آپ نے اپنی جوانی میں خرچ کی, جس علم کو آپ نے پڑھا لی, جس کے آپ اسکالر لیں, آپ اس میں کیسے پڑھ گئے. کوئی نہیں کہتا, ہر چیز کوئی نہیں کہتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننی چاہیے, ہر چیز کوئی نہیں کہتا کہ امام شافعی کی بات ماننی چاہیے, لیکن سنگ جس طور پر کہا جاتا ہے کہ ان سارے ائمہ نے وہی بتایا ہے جو انہوں نے زندگی بھر کی تحقیق کے مطابق محمد رسول اللہ کا فرمان کرا. لیکن ہم لوگ انجانے ایک دور کی سازش کے تحت اپنے نوجوانوں کے ذہن کو کہیں اور موڑ رہے ہیں. میں تب تک عام نام بھی لے سکتا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی کا وہ ڈپارٹمنٹ امریکہ میں جہاں اس وقت اس موضوع پر ریسرچ ہو رہا ہے اور جہاں اس موضوع پر زبردست کتابیں چھاپی جا رہی ہیں اور پورے عالم اسلام میں تقسیم کی جا رہی ہیں, اور اس کے پیچھے کیا ہے میں نام لینا چاہتا ہوں, کھل کر کہنا چاہتا ہوں. امریکہ کی ایک میگزین ہے فورن ایفیئرس, فورن ایفیئرس میگزین کا چار پانچ سال چھ سال پہلے کہ اس کا شریف ہو نکلا تھا فورن ایسٹ میگزین کے چیف ایڈیٹر میں امریکہ کا صدر رچرڈ نکسن بھی تھا, امریکہ کا یہودی وزیر خارجہ ہنری کسنجر بھی تھا. اس فورن ایسٹ میگزین کے اسپیشل ایشو میں ایک ریسرچ کیا گیا تھا اور اس ریسرچ کے بعد یہ ثابت کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیلیوں کے خلاف جو لوگ جہاد کر رہے ہیں وہ زیادہ تر حنفی شافعی اور مالکی مسلک کے لوگ ہیں. اس لیے پوری دنیا کے نوجوانوں کو ان مسلکوں سے متنفر کرو اور ان کو کنفیوز کر دو اور نان ایشوز میں ان کو مبتلا کر دو تاکہ ان کے صہیونی اور سلیمی حملے کے سامنے یہ نوجوان جو فلسطین سے لے کر بغداد تک اور بغداد سے لے کر افغانستان تک اور افغانستان سے لے کر کہاں سے کہاں تک اپنی جوانیوں کو پیش کر رہے ہیں, خون کو جہادی رنگوں سے رنگ رہے ہیں, ان کی ہمتیں پست ہو جائے اور یہ آپس میں آمین بالجہل پر رفع یدین پر ہاتھ باندھنے پر اور یہ کرنے پر اور وہ کرنے پر لڑنے لگے اور امریکہ اور اسرائیل کو اور ان یہودیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا کھلا راستہ مل جائے. میں حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں تو فورا احساس میں ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا, ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کے آلے کار بن رہے ہیں. میں رب تکابہ کے قسم لگ کے کہہ رہا ہوں تم قیامت کے میدان میں میرا گرفتار پکڑ لینا اگر یہ بات غلط ثابت ہو جائے. ہونے والے لوگ ہیں, تمہاری یہ عمر ہے کہ تم اپنے دل میں یہ تمنا لاؤ؟ کیا تمہاری یہ ہمت ہے کہ تم کہہ سکتے ہو کہ عبداللہ ابن عباس کی نماز غلط تھی, عبداللہ ابن مسعود کی نماز غلط تھی, ابو سعید خدری غلط طریقے پہ نماز پڑھتے تھے, ابو موسیٰ اشعری غلط طریقے پہ نماز پڑھتے تھے, جو دن رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, جن رات ان کے ساتھ رہتے تھے, جن رات قبر اور حضر میں ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور دوسرے صحابی کہتے ہیں ہم نے حضور کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی پڑھی اور اس طرح بھی پڑھی, اور یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح. لیکن جب امت کو ساری مبتلا کیا جاتا ہے تو جو اصل ایشوز ہیں ان کی طرف سے توجہ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور نان ایشوز میں لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے. کوئی تو آئے جو اپنی جان اور عزت کو خطرے میں لے کر پوری بات کھل کر کہے. میں ان کنفیوز کرنے والے لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم علماء کے پاس کیوں نہیں جاتے, تم کالج کے نوجوانوں کو تم کنفیوز کرتے ہو, آؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں بتائیں کہ سند کا مطلب کیا ہے, ہم تمہیں بتائیں مسند امام اعظم ابو حنیفہ کا فن حدیث کا مقام کیا ہے. تم کہتے ہو کوئی حدیث ضعیف ہے, تم کو ضعیف کی سپیلنگ معلوم ہے؟ سبحان اللہ, ذرا آپ ہائی کورٹ میں جائیے اور کہیے کہ یہ کیس کی بحث میں کروں گا, ٹائٹ بہت اچھی لگا لیجیے اور پین بہت ٹائٹ پہن لیجیے اور کالے رنگ کا کوٹ پہن لیجیے وکیلوں والا اور سفید کالر لگا لیجیے اور کہیے یور آنر مائی لارڈ آئی وانٹ ٹو پلیڈ دس کیس اف یو الاؤ می پلیز. اوکے, یو آر انرولڈ ایز اے لائر, آپ رجسٹر ہیں ایک وکیل کے حصے سے؟ نو سر, آئی ایم ایس سی ان فزکس. کیا کہے گا جج؟ کیا کہے گا پولیس؟ پولیس کو بلائے, ٹھیک ہے نا, پٹھے میں دباؤ, جہان دباؤ, بندو دادا کو جیل. سر میں وائس کانسلر ہوں, میرے تین بچے ہیں, میری دو کوٹیاں ہیں. کہے گا جیل کے پاگل خانے بھیجو, سم تھنگ از رانگ. میں بہت پڑھا لکھا ہوں. ارے بھائی آپ پڑھے لکھے ہو, لا نہیں پڑھا آپ نے, آپ لا کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے, آپ نے کبھی رجسٹریشن نہیں کرایا, آپ نے کسی سینئر لائر کے ساتھ جونیئر بن کر بہت دن تک لا کی پریکٹس نہیں کی تھی, بند کر دیا. یہ تو آج اسلامی حکومت نہیں ہے, جو چاہو کر لو. آ رہے ہیں امام مہدی, وہ پٹائی ہوگی کہ دماغ درست ہو جائے گا. سچ کہہ رہا ہوں, میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں. الحمدللہ میں امریکہ کی یونیورسٹیز میں گھوم کر آیا ہوں جہاں یہ سازشیں ہو رہی ہیں, اور امریکن کانگریس کی اس لائبریری میں میں نے خطاب کیا ہے جہاں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں نے ان رازوں کو پکڑا ہے کہ جہاں سے یہ سارا سپلائی ہو رہا ہے. کوئی مجھے آپ مکتب کا مدلہ مت سمجھنا, مشرق و مغرب کے پیمانے میں نے خوب دیکھے ہیں اور میخانوں کی سیر کی ہے, اور تب میں اپنا فرض اور آپ کا حق سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کنفیوز کرنے والے لوگوں کے بارے میں باخبر کروں. آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے پاک دامنی کے سیکھنے کی طرف. اس میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ کوئی مطلب کہتا ہے کہ بے حیا بن سکتے ہو؟ ارے بھائی, جن چیزوں میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تقویٰ, اللہ کا تعلق, والدین کی خدمت, پاک صاف رہنا, غریبوں کی خدمت, سیواؤں یتیموں کی خدمت, ایک صالح کردار, ایک پازیٹو ویژن, ایک مثبت طرز فکر, ایک مثبت مزاج, یہ چیزیں اپناؤ اپنے اندر. اور اگر کہیں پر کوئی علمی اشکال ہو جائے تو بھائی اپنے علاقے کے کسی معتبر عالم سے پوچھ لو. تو حرج نہیں, کسی اچھے عالم کے پاس چلے جائیں کہ مولانا ہم تو یہ بات سن رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ نماز پڑھنا اس طرح صحیح ہے. سنو ایک واقعہ, عزیز نوجوانوں, اگر میری بات میں کچھ تلخی آ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. میں واللہ تم سے محبت کی وجہ سے میں نے یہ باتیں کہی ہیں, میرا عام طریقہ ان موضوع پر اس طرح کے خطاب کا نہیں ہے, مگر مجھے یہ بات معلوم کر کے بہت دکھ ہوا کہ وہ اورنگ آباد جس کے اندر ایک خاص پوٹینشیل مجھے نظر آتا ہے, اللہ بہتر جانے, میں بہت شہروں میں جاتا ہوں لیکن مولانا سلامت اللہ یہاں بیٹھے, میں ان سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہندوستان کے چند شہروں میں جو خاص صلاحیت نظر آئی ہے ان میں سے ایک اورنگ آباد. اور اس لیے آج میں رات بات کرتا ہوں کہ میں جس دن سے پہلی بار آیا ہوں اس دن سے آج تک میں نے تمہارے لیے دعا کرنے کے نام نہیں کیا. کون تم کو پتا ہے کون کون تمہارے لیے روتا ہے؟ مجھے جب یہ پتا چلا کہ تمہارے اندر اس طرح کی کوششیں شروع ہوئی ہیں میں سمجھ گیا کہ شیطان جاگ گیا, اور شیطان نے یہ سوچا کہ اگر کہیں تمہاری توجہ تقوی کی طرف چلی گئی, اللہ سے محبت کی طرف چلی گئی, دین پر جان مال قربان کر دینے کے طریقے کی طرف چلی گئی تو بہت بڑی شکست شیطان کو ہوگی. اس لیے شیطان نے ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی تمہارے درمیان کوشش کی. ایک واقعہ سنو, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے فارغ ہوئے تھے, بہت تکلیف دہ جنگ تھی, بہت سخت تکلیفیں اس میں صحابہ کو گزری تھی. ابھی آپ واپس مدینے آئے بھی نہیں تھے کہ آپ کو پتہ چلا کہ فلاں قبیلے میں فلاں علاقے میں ایک گڑبڑ کی ہے یہودیوں نے, تو آپ نے فوری فیصلہ کیا کہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر ہمیں فوراً جا کر اس بستی پر حملہ کرنا ہے اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لینا, اور ہمیں اس کے لیڈر کو بلا کر سرنڈر کرا کر جواب طلب کرانا ہے کہ ہمارے تمہارے معاہدے کے باوجود یہ گڑبڑ کیسے ہوئی. اور گڑبڑ کیا ہوئی تھی وہ بھی سنو, ایک عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ. آج ہماری لاکھوں عورتیں جو عزتیں دنیا میں لوٹی جا رہی ہیں, کوئی نہیں ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ سکے. اے اللہ, وہ وقت جلدی آئے جب اس امت کے نوجوان کھڑے ہوں اپنے اصل میدان میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چلو, اور جلدی آپ کو اتنی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بیچ میں کوئی آرام آرام نہیں کرنا چاہے جتنے تھکے ہوئے ہو, قربانی دو. اور فرمایا لا یصلین احدکم الاخر الا فی بنی قریظہ, عصر کی نماز چل کر بنو قریظہ کے قبیلے میں پڑھنی ہے. بنو قریظہ یہودیوں کا سب سے شریر قبیلہ تھا, وہاں پڑھنی نماز جلدی اللہ کے رسول. اور جتنے صحابہ جتنی جلدی تیار ہو گئے آپ کے ساتھ چل دیا فاصلہ. کچھ صحابہ کو ذرا سا ٹائم لگ گیا کہ ذرا استنجا کر لیں, وضو کر لیں, ذرا گھوڑا اپنا تیار کر لیں, نیا گھوڑا لے لیں اگر ہے تو, زین کس لیں, ہتھیار لینے چلے. اس تیاری میں کچھ اتنا ٹائم لگ گیا جیسا کہ نماز کا وقت آ گیا, تو وہ جو گروپ تھا جو بعد میں آگے بڑھا اس کے درمیان آپس میں بات ہوئی کہ اثر کا وقت ہو گیا پڑھ لیں پھر چلیں. تو انہیں کے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, اور آپس نے کہا کہ اثر کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی اثر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر ہی پڑھنی ہے. تو بھائی ہم تو یہ رائے دیں گے کہ چاہے دیر ہو جائے مگر جو حضور نے فرمایا ہم وہ کریں گے, ہمیں اثر وہیں پڑھنے چاہیے. تو انہیں زیادہ میں سے کچھ نے کہا کہ بات تمہاری صحیح ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر لیٹ بھی ہو جاؤ بس اثر کا وقت نکل بھی جائے تب بھی وہاں پڑھنی ہے، بلکہ ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ جلدی چلو، اب کیونکہ تھوڑی ہم کو دیر ہوگی تو یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں چلتے. تو اس گروپ نے کہا کہ دیکھو بھائی تم لوگ تو پڑھ لو، ہم نہیں پڑھیں، ہم تو وہیں جا کے پڑھیں. ایک کی رائے یہ ہو گئی اور ایک کی رائے یہ ہو گئی. خود صحابہ کے دو گروہ ہو گئے اور دونوں گئے اور دونوں نے جا کے اس مہم میں حصہ لیا، اور جب سب چیزوں سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد دونوں حاضر ہو گئے اللہ کے رسول کے خدمت اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ جب نکلے تھے تو تھوڑی دیر ہو گئی، آپ کے الفاظ پر ہم نے غور کیا، ہم میں سے کچھ کی رائے یہ ہوئی کہ بھائی چاہے دیر ہو جائے یہیں پہنچ کر پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ مطلب نہیں تھا، نماز پڑھنے سے چلتے. تو جانتے ہو کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ فرمایا تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک، تم دونوں نے بھی، اس لیے کہ تم دونوں کا جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ میری منشا پر عمل کرو، اور یہی میں تم سے چاہتا ہوں. اگر میرے ایک جملے کے ایکسپلینیشن میں اس کی تشریح میں دو رائے ہو گئی جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل ٹھیک کیا تم، اور اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ دو فرقے بن جاتے، پھر دو الگ الگ جلسے ہوتے، پھر دو الگ الگ موٹے موٹے مولانا میرے جیسے بلائے جاتے، اور پھر خوب گالم گلوچ ہوتی، اور خوب لڑائیاں ہوتی، اور خوب بحثیں ہوتی، اور اللہ کا خوف ختم ہو جاتا، غیبتیں ہوتی، الزام تراشیاں ہوتی، مناظرے ہوتے، انرجی برباد ہوتی، پیسہ برباد ہوتا، وقت برباد ہوتا. سرا تو سلام ہو محمد رسول اللہ پر کہ انہوں نے یہ پازیٹو اور گنجائش والا جواب دے کر امت کو جوڑ دیا. ایک اور بات میں سنو، دو صحابہ کرام ایک سفر پر تھے، پانی ختم ہو گیا، نماز کا وقت آ گیا. یہ روایت صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بھی، تمام حدیث کی صحاح کی کتابوں میں. دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ دی، اب اور آگے بڑھے، آگے بڑھے تو پانی مل گیا، اب کیا کریں؟ تو ایک نے کہا کہ بھائی نماز وضو کر کے دوبارہ دہرانی پڑے، کیونکہ ابھی وقت ہے نماز کا، اور نماز کے وقت کے اندر پانی مل گیا تو تیمم والی نماز نہیں چلے، ہم کو وضو کر کے دوبارہ نماز دہرانی ہوگی. دوسرے نے کہا کہ نہ بابا، میں تو ایک مرتبہ تیمم کر کے پڑھ چکا، اس وقت پانی نہیں تھا، تیمم جائز تھا، میری نماز ہو گئی، میں نماز نہیں دوہراؤں، تم دوہراؤ، میں انتظار کرتا ہوں، کوئی جھگڑا نہیں. اس کے بعد دونوں چل دیے، پھر پہنچ گئے دربار نبوت میں، پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم دونوں کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا، انہوں نے نماز دہرائی اور میں نے نہیں دہرائی، میں کیا کروں؟ کیا خوبصورت جواب دیا اللہ کے رسول نے. آپ نے فرمایا جس نے دوبارہ نماز پڑھی اس کو دوہرا ثواب مل گیا، اور جس نے نماز نہیں دہرائی اس نے سنت پر عمل کیا. واہ سبحان اللہ. اب مسلمانوں کو بڑے کا گوشت کھا کھا کے اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گنجائش دے رہے، سہولت دے رہے، لیکن ہم گنجائش قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں اللہ کے رسول، ہم تو آپس میں لڑیں گے، ہم تو لڑیں گے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارا آپس میں لڑنے کا مزاج ہے، اور چونکہ غیر لوگ نہیں لڑتے بہت دن ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم بغیر آپس میں لڑے ہمارا کھانا ہضم نہیں ہو. اس لیے عزیز نوجوانوں، اصل مضمون کو یاد رکھنا. یہ بات تو میں نے یہاں کے مقامی حالات کی وجہ سے کہنا اپنا فرض سمجھا، اسی کیفیت کو اپنے دن و دماغ پر تاری مت رہنے دینا. اس چیز کو تو عارضی طور پر سن کر بھول جاؤ، واپس آ جاؤ اس ذہنی کیفیت میں. تو میں نے کہی تھی علم کی وہ دنیا جو باہر کی چیزوں کا استعمال سکھاتی ہے، بے شک اس کی ہم کو ضرورت ہے. اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کریں، اور بہت ہائی اسٹینڈرڈ کے مطابق، بہت اونچے معیار کے مطابق اس علم کے عالم، اسکالر اور پروفیشنل بنے. اور دوسری بات، جو اندر کا علم ہے، اللہ کی محبت والا، تقوی والا، پاک دامنی والا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا، اس علم کو حاصل کرو. بچوں اور بچیوں، اپنی جوانیوں کو بیدار رکھو، اپنے دلوں کی تمناؤں کو ذرا خوبصورت بناؤ. بچیاں یہاں مجھے ابھی بتایا لگ گیا کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں بچیاں اور مستورات. میں ایک بات ان بچیوں اور مستورات کے ساتھ طور پر کہنا چاہتا ہوں، اللہ تمہاری جان جوانیوں کو بیدار رکھے، اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہمیشہ تم کو اللہ تعالیٰ اپنے محفل اور سسرال میں ہر جگہ خوشیاں نصیب فرمائے. ذرا اپنی اہمیت کو پہچانو بچیوں، خیال رکھنا اس بات کا بچیوں، سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف کسی مرد کو نہیں ملا تھا، ایک عورت کو ملا تھا. سب سے پہلے ایمان لائی تھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے مکے کی زمین پر جو لاش گری تھی اور جو خون بہا تھا، وہ بھی کسی نوجوان لڑکے کا نہیں تھا، وہ ایک بوڑھی عورت کا تھا. عورت کا تھا. شہادت پانے میں بھی عورتیں مردوں سے باقی لے گئیں. اے عورتوں، مبارک ہو، مبارک ہو تم کو. تم فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہو کہ ہم وہ لوگ ہیں جس کی ایک نمائندہ نے مکے میں سب سے پہلے شہادت پیش کی تھی، جب یمن سے آئی ہوئی بوڑھی سمیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ دیا گیا تھا اور ظالم جلاد تیر کمان لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور چیلنج کیا تھا، دھمکی دی تھی کہ سمیہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں، ورنہ ابھی یہ تیر ہمارے کمانوں سے نکلیں گے اور تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس وقت بوڑھی سمیہ نے اپنی کمزور آواز میں جان ڈالتے ہوئے کہنے کی کوشش کی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. شاید ابھی کلمہ پورا ان کی زبان سے نکلا بھی نہیں تھا کہ ان ظالموں کے تیروں سے، کمانوں سے تیر نکلے اور ان کے جسم کے نازک کو وہاں پر لگے اور ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے. سلام ہو سمیہ پر، ان کی بہادری پر، ان کی وفا پر، ان کے عشق رسول پر. اور تو تم وہ اور آج تک جو دین ہم تک پہنچا ہے، اور میں آج کے حضور کے زمانے سے نہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے کہتا ہوں، آج تک جو اسلام یہاں تک پہنچا ہے، اسلام صرف مردوں کی قربانیوں سے نہیں پہنچا، اسلام عورتوں کی آزادی سے پہنچا ہے، عورتوں کی وفا سے پہنچا ہے، عورتوں کے خلوص سے پہنچا ہے، بچیوں کی قربانیوں سے پہنچا ہے. کس نے استقبال کیا تھا مدینہ منورہ میں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بوڑھے تو بیچارے تھک کے چلے گئے تھے، مگر ننی ننی بچیاں اور لڑکیاں تپتی ہوئی بھوک میں جبل چڑھا کے نیچے لائن لگا کر کھڑی ہوئی تھی اور وہ جانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی. بار بار لوگ کہہ رہے تھے بچیوں جاؤ، آج بھی نہیں آ رہے محمد رسول اللہ. بچیاں کہتی تھیں آپ لوگ جائیے، ہم نہیں جائیں گے. یہ مننی منی بچیاں، کیا ان کے اندر عشق رسول تھا؟ اور جب اللہ کے رسول دور سے نظر آئے تو بچوں نے جو جیت گیا، قیامت تک اس کے بہتر کوئی جیت آج تک عربی میں نہیں بنایا گیا. پر آل بدر علینا من سلیت الودا. یہ بچیاں، بچوں کیا محبت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنی تمناؤں کے رخ کو ٹھیک کریں. بس بچیوں، اس مطابق کی ایک نصیحت مان لو، اپنے دل کی تمناؤں کے رخ کو ٹھیک کریں. میں بہت عام لوگ بول رہا ہوں، تمنا لڑکیوں کی دلوں میں ارمان ہوتے ہیں، لڑکیوں کے دل میں تمنائیں ہوتی ہیں، اور یہ خدا کا ایک خوبصورت آرکیٹیکچر ہے اس دنیا کا. اس دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس بنانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ بچیوں کے دلوں میں تمناؤں کا خزانہ زیادہ رہتا ہے. بڑی رومانٹک تمنائیں ہوتی ہیں، بڑی رومانی تمنائیں ہوتی ہیں، بڑی حسین تمنائیں ہوتی ہیں. کیسا ہوگا میرا جیون ساتھی، کیسی ہوگی میری سسرال، کیسا ہوگا میرا گھر، میں کہاں جاؤں گی، کوئی محبت کرنے والا ملے گا کہ نہیں ملے گا، کوئی عزت کرنے والا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس پورے مجمعے کی دعا ہے کہ آپ سب بچیوں کو اللہ انتہائی محبت نشاور کرنے والا، ایک عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھنے والا شوہر دے. بڑی تمنا ہے، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا ان تمناؤں کی سطح کو بلند کر. یہ دبی دبی تمنا، یہ تھکے تھکے ارادے، کہہ دو میر کیا روا سے خودی کی لے بڑھا. ذرا اپنی تمناؤں کے رخ کو ذرا اور بلند کرو اور تاریخ پر نظر ڈالو، عورتوں نے کیا کارنامے انجام دیے. اللہ اکبر، وہ کارنامے جو مرد انجام نہیں دے سکے وہ عورتوں نے انجام دیے. اللہ تعالیٰ نے قیامت قرآن مجید میں ساری دنیا کے ایمان والیوں کے لیے ایک مثالی کردار کا ذکر فرمایا, ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک مثالی کیریکٹر کا ذکر فرمایا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, اور وہ مبارک ہو وہ جس کیریکٹر کا اللہ نے ذکر فرمایا ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے, وہ ایک عورت کا کردار. آپ سوچ رہی ہوں گی میری عزیز بچیوں اور بہنوں کہ وہ عورت جس کا کردار قرآن مجید میں اتنی شاندار انداز سے بیان کیا گیا, یقیناً وہ کسی نبی کے گھر کی عورت ہوگی, کسی نبی کی بیٹی, کسی نبی کی بیوی ہوگی. مگر آپ حیرت میں رہ جاؤ گی جب آپ کو کوئی بتانے والا بتائے گا کہ وہ عورت فرعون کی بیوی. دنیا میں آج تک کسی بیوی کو اتنا خراب شوہر نہیں ملا جتنا کہ فرعون کی بیوی کو ملا. آپ جانتی ہو فرعون کے بارے میں زیادہ تفصیلات میں جانے کا اب میرے لیے وقت نہیں. اتنا ظالم, اتنا خونخوار, اتنا درندہ. تاریخ بتاتی ہے کہ فرعون اپنی بیوی سے جو محبت کرتا تھا, دنیا میں بہت کم شوہر اس قدر عاشق مزاج ہوتے ہیں اپنی بیوی کے جیسا فرعون. اور اس کی دلیل, فرعون لا ولد تھا, اس کی کوئی اولاد اس کے جہاں نہیں تھی, اور بادشاہ کے ہاں کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ میری سلطنت کے وارث آگے کون بنے گا, کیا ہوگا. وہ 10 شادیاں اور کر سکتا تھا لیکن فرعون نے کوئی شادی نہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بیوی کے ساتھ اتنی محبت تھی. لیکن اللہ عجیب داستان سنانا چاہتا تھا, ایک نئی تاریخ اللہ بنانا چاہتا تھا. فرعون اپنے پورے ملک میں دین کو مٹانے کے لیے بے چین تھا, اسلام کو مٹانے کے لیے بے چین تھا. پوری طاقت جھونک رہا تھا سرکاری کہ کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ ماننے پائے, موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر نہ ماننے پائے, ان کے دین کو قبول نہ کرنے پائے. لیکن اللہ میاں نے جب مذاق اڑانے کا فیصلہ کیا اس فرعون کے, تو اللہ نے عجیب راستہ نکالا. وہ دین جو پورے ملک میں مٹانے کی کوشش کر رہا تھا فرعون, اس دین کو فرعون کی ہوتی چہیتی محبوب بیوی نے قبول کر دی. اور فرعون یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا کہ جس دین کو پورے ملک میں مٹانا چاہتا ہوں وہ دین میرے بیڈروم میں گھس گیا, وہ دین میری بیوی کے دل میں اتر گیا, پاگل ہو گیا. اور پھر قصہ مختصر, وہ اس فرعون نے اپنی اس چہیتی بیوی کو اس طرح ستانا شروع کیا, اتنا ٹارچر کرنا شروع کیا کہ کیا آج کل کی جیلوں میں قیدیوں کو ستایا جاتا ہوگا جس طرح شوہر نے اپنی بیوی کو ستایا. کھانا پانی بند کر دیا, ہفتوں بھوکا رکھا, کمرہ بند کر کے سانپ اور شکاری کتے چھوڑ دیے. الوداعی نیائے پڑھو تاریخ کی کتاب, محدث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. کیا حالات بیان کیے گئے, کیسی تکلیفوں میں گزارا, مگر اللہ کے لیے قدرت, اللہ کے لیے قدرت. ایک باندھی تھی, بہت خاموش, چھپ چھپا کر رات میں کسی طرح کمرے کے اندر ایک آدھ پیالی دودھ کا پہنچانے کی کوشش کرتی تھی. وہ تماشا دیکھتی تھی کہ کتا جانماز, جس جانماز پر وہ اللہ کی بندی بیٹھی اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی تھی, اے اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھیے گا, کتا اسی جانماز کے پیچھے ادب سے اس کی حفاظت میں بیٹھا ہوتا تھا. جس شکاری بھوکے کتے کو چھوڑا گیا تھا اسے پھاڑ کھانے کے لیے, وہ کتا بھی تو اللہ ہی کا مخلوق کے مخلوق تھا نا, وہ اس کی الٹی حفاظت کرنے لگا. خود کتے کو دیکھ کر صاف دل سے باہر ہی نہیں نکلتا, وہ اندر ہی اندر رہتا. کیا نظام ہے اللہ. اور پھر اس کے بعد جب یہ تبدیلی کامیاب نہیں ہوئی تو پھر آخری فیصلہ کیا فرعون نے, جلاد بلائے گئے, بڑے بڑے ہتھوڑے منگائے گئے, بڑی بڑی لوہے کے میخے اور چوبے بہت بڑے بڑے منگائے گئے. ایک تخت پر اپنی بیوی کو بندھوا دیا, پاس میں بیٹھ گیا اور کہا, چند منٹ کی بات ہے, اگر نہیں کہتی ہو کہ موسیٰ جھوٹے ہیں اور میں اپنے پرانے جیل میں واپس گئی تو میں ابھی حکم دوں گا ان جلادوں کو, اور یہ اپنے انہیں ہتھوڑوں سے اور یہ میخے اور چوبے اور یہ لمبی لمبی کیلے یہ ٹھوکنا شروع کریں گے. کہاں ٹھوکیں گے, دیوار میں نہیں, تمہاری آنکھوں کی پٹلیوں میں, تمہارے کرن کی سوراخوں میں, تمہاری ناک میں, تمہارے گالوں میں, اور تمہاری کینے کی خوبصورت چھاتیوں میں, اور تمہاری شرمگاہ میں میں یہ کیلے ٹکواؤں گا اور تم تڑپ تڑپ کر مرو. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مریض تم کو مہلت دی جائے اور تم اس جیل پر قائم رہو. وہ وقت تھا
جب بنے ہوئے ہاتھوں کو, ہاتھ تو بنے ہوئے تھے, ان بنے ہوئے ہاتھوں کو اس نے اللہ کی طرف کیا اور کہا رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب, اے میرے رب, اپنے لیے, میرے لیے اپنے پڑوس میں جنت کا ایک مکان بنا دیا میرے اللہ, اور میرے اللہ مجھے آپ فرعون سے اور اس کے حملوں اور تدبیروں سے چھٹکارا دلا دے. میرے اللہ, اب تک کی تکلیفوں کو تو میں نے برداشت کر دیا, آپ نے مدد کر دی, لیکن آپ کر دیے میرے جسم میں ہتوڑے جب برسیں گے اور جب کیڑے جھکیں گی تو کہیں تکلیف کی شدت سے میری زبان سے کفر کا کوئی کلمہ نہ نکل جائے, اس لیے میرے اللہ مجھے اس سے پہلے ایمان پر اٹھا لیجیے. سلام ہو آسیہ زوجہ فرعون پر, سلام ہو اس آسیہ پر, سلام ہو اس آسیہ پر, لاکھوں بار سلام ہو جس کی دعا کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہتوڑے ٹھوکے جاتے اس کی روح کو اللہ نے آسانی سے نکال دیا, اور وہ روح اس کے مردہ جسم میں وہ پینے ٹھوکتے رہے, اس کی روح کو سیدھے اللہ نے اپنے پاس بلایا. صحیح حدیث سے ثابت ہے عرش الٰہی کے پر براہ راست اللہ نے اس روح کو طلب کیا اور کہا آسیہ میری بندی, مجھے پتا ہے کہ تجھے کتنے دکھ دیے گئے, ایک خوشخبری سن, تیری اس قربانی کا انعام سن, اب میں نے تیرا نکاح ابھی اور اسی وقت کر دیا اپنے لاڈلے اور چہیتے محمد رسول اللہ, ان کی روح سے تیرا نکاح کر دیا اور اب جنت میں تو ان کی زوجہ مطہرہ بن کے رہے گی. دنیا میں تیرا شوہر دنیا کا سب سے خراب شوہر تھا اور جنت میں تیرا شوہر اس کائنات کا سب سے اچھا انسان. اے عورتوں اور بچیوں, اپنے آپ کو پہچانو, تم خالی نیکت کرنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہو, تم خالی بے بردگی اور بے حیائی کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہو. ہر خبردار اپنے آپ کو پہچانو, تم فاطمہ ہو, تم عائشہ ہو, تم سمیہ ہو, تم زینب ہو, تم رقیہ اور کلثوم ہو, تمہارے ناموں کے ساتھ وفا کی داستانیں پائی. اس لیے بچیوں اور بچوں, اب میں اتنی گزارش کروں گا, آج اپنی آنکھوں کے بندھنوں کو کھولو. سارے لوگ جو بھی یہاں ہیں اور باہر, مجھے بتایا گیا باہر بڑی تعداد کے لوگ ہیں اور میرا دل یہ سن کر تڑپ بھی تھا کہ شاید وہ دھوپ کی گرمی میں بلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کے بدلے ہم سب کو جہنم کی گرمی سے بچا دیں. اس لیے اس وقت جو اعلانات ہونے ہیں وہ بعد میں ہوں گے اور میں خود بھی ایک اعلان کروں گا. اس لیے کوئی مرد اور کوئی عورت, کوئی عزیز بچہ اور نوجوان بچی کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے شرمندہ دلوں کو اللہ کے سامنے پیش کر اب تک کے تمام غفلتوں اور جاہلیتوں سے اللہ کی معافی. اللہ ہماری نوجوانیوں کو بیدار کرے, اللہ تمہارے نصیب کو روشن کرے, اور آج اللہ صاحب تمہاری اس جذبے کے جب قبول کر کے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے اور میری بھی مغفرت. اور دعا یقین کے ساتھ مانگو, جس سے مانگ رہے ہیں وہ بہت قریب ہیں, وہ یہی ہمارے ساتھ ہیں اور بہت مہربان. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
ان کے گھروں سے دور کر دیجیے, ان کی ماؤں سے دور کر دیجئے, ان کے باپوں سے دور کر دیجئے, ان کی بہنوں سے دور کر دیجئے. اے اللہ, اے اللہ, آپ کی بندیاں بھی تو ہاتھ دھائے ہوں گی, اے اللہ, ہاتھ سے پھیلا پھیلا کر آپ کی بندیاں دعائیں مانگ رہی ہوں گی. میرے مولا, اگر ہماری دعا قابل قبول نہیں ہے, اے اللہ, تو اپنی بندیوں کے آنکھوں کی تو پہل آج ہماری مغفرت کا فیصلہ کروا دے. اے اللہ, اس کی غلطیاں ہو گئی اور بڑے بڑے گناہ ہو گئے, اے اللہ, بڑے بڑے گناہ ہو گئے, اے اللہ, بڑے گندے گناہ ہو گئے, بہت خبیص قسم کے اعمال ہو گئے, ہماری آنکھیں گندی, ہمارے دل گندے, اے اللہ, ہمارے کان گندے, ہماری زبانیں گندی, ہماری روحیں گندی, ہمارے دل کالے ہو گئے. میرے اللہ, ہمارے دل کالے ہو گئے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اب ہم کیا کریں, کہاں جائیں؟ اے اللہ, کوئی جگہ نہیں ہے میرے مولا, کوئی جگہ نہیں ہے. بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں, دور دور سے آئے ہیں, امیدوں کے ساتھ آئے ہیں. اے اللہ, آج ہم کو مغفرت دے دیجیے, آج ہم کو اپنی محبت دے دیجیے, آج اپنی پہچان دے دیجیے, اے اللہ, اپنی پہچان دے دیجیے. اے اللہ, اے اللہ, شہر کے نوجوانوں کو, اے اللہ, شہر کے نوجوان بچوں بچیوں کو مثالی بنا دیجیے. اے اللہ, حسن حسین جیسے نوجوان تھے, نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن اور سیدنا حسین تھے. اے اللہ, ہم کو, اے اللہ, ان نوجوانوں کو انہیں کے جھنڈے چلے جمع فرما دیجیے, انہیں کے جھنڈے چلے جمع فرما دیجیے. اے اللہ, اے اللہ, ان سب نوجوانوں کو نور ہدایت عطا فرما. اے اللہ, ان کو سجدے میں سر رکھ کر رونے کی لذت عطا فرما. اے اللہ, کھانے کی لذت تو بہت مل گئی, اور اے اللہ, گناہوں کی لذت بھی مل گئی, جو کی لذت مل گئی. اے اللہ, اب سجدے کی لذت کب ملے گی؟ اب دعا کی لذت کب ملے گی؟ اب آپ کے سامنے رونے کی لذت کب ملے گی؟ اب کالی کالی راتوں میں گرم گرم آپ کو بہانے کی لذت کب ملے گی؟ اے اللہ, اپنے ماں باپ کی خدمت کی لذت کب ملے گی؟ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کی لذت کب ملے گی؟ اے اللہ, ان نوجوانوں کو آج یہ توفیق دے, جب یہ اپنے گھروں کو واپس جائیں تو سیدھے جا کر اپنی ماؤں کے پیروں پر پڑ جائیں اور اپنی ماؤں سے معافی مانگ لیں اور کہتے ہیں, امی, میں آپ کے پیروں پر سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ جا بیٹا, میں نے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا, میرے شکر سے چکا ہے. اے اللہ, ان نوجوانوں کو اپنے باپ کے پر پیروں پر گر جانے کی توفیق دے. کہے جیلی ابو, میں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں, میں نے آپ کی کا کہنا نہیں مانا, آپ نے کا بہت دل دکھایا, آپ اوور ٹائم محنت کر کے ہمیں کھلاتے رہے, ہمارے اسکول کی فیس کہاں کہاں سے آپ لا کر جمع کرتے رہے, آپ بخار میں بھی آفس جاتے رہے اور آپ بیماری میں بھی دکان کھولتے رہے. میرے پاپا, آپ نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی. امی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ نے کس مشکل سے ہم کو اپنے پیٹ میں رکھا اور کتنی تکلیف سے جنم دیا اور کتنی تکلیف سے آپ نے ہم کو دودھ پلایا. اے اللہ, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم نشے میں ہیں. اے اللہ, ہمیں نشے سے آج نکال لیجیے, ہمارے ماں باپ کو ہم سے خوش کر دیجیے. جب بھائیوں بہنوں میں جو بڑا پیار پیدا کرنا, جو بڑا پیار پیدا کرنا, ہر بھائی کو اپنی بہن کے لیے جان نشان بھجنے کی بھی پتا کرنا. اے اللہ, یہ بہن کا رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی, تو ایک دودھ کے رشتے کی بہن شیما وہ گرفتار ہو کر آئی بیچاری. جب حضور کو پتا چلا میری بہن آئی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا, ارے بھائی, میری بہن کو تو رہا کر دو. صحابہ نے کہا, آپ حضور فرمائیے. فوراً بلایا گیا, حضور نے اپنے گھر میں جا کر کہا, خوب احترام کرو, اور پھر باہر مسجد میں بلایا, اپنی چادر بچھا دی اور کہا, میری بہن, اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اور بہن نظر کاٹنے لگی, حضور نے کہا, کیوں کر رہی ہے؟ کہنے لگی, میں دیہاتی عورت ہوں, آپ تو سنا ہے نبی بھی ہو گئے اور آپ تو سنا ہے عرب کے بعد کیا بھی ہو گئے, مجھے تو آپ کے دربار کا ادب نہیں آتا, میں تو بچپن میں کبھی آپ کے ساتھ دودھ کیا تھا حلیمہ دائی کا. حضور پاک نے اپنی باؤں میں نشان دکھایا, شیما, بچپن میں تم نے میری باؤں میں کاٹا تھا, آج تک اس کا نشان ہے اور وہ نشان دیکھ دیکھ کر میں تم کو یاد کرتا ہوں. شیما, مت گھبراؤ, میری ماں بھی تو بہت غریب تھی, اسے تو سوکھا گوشت بھی کبھی کبھی ملا کرتا تھا. اے اللہ, کس نبی کی امتی ہے اور ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اے اللہ, ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اے اللہ, ہم ان سے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ, ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ, آج ہم سب غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اللہ آپ بھی معاف کر دیجئے اور اپنے محبوب سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنے امتیوں کو معاف کر دیں, اپنی امتیوں کو معاف کر دیں. اللہ ان تک ہمارا محبت بھرا سلام بھجوا دیجئے اور یہ سلام بھجوا دیجئے کہ ہم آج بہت شرمندہ ہیں. اللہ یہ نوجوان بچے رو رہے ہیں میرے اللہ, اللہ ان بچوں کے رونے کو ان کے ماں باپ نہیں دیکھ سکتے, ان کی خالائیں نہیں دیکھ سکتی, ان کی بھتیجیاں نہیں دیکھ سکتی, ان کی بہنیں نہیں دیکھ سکتی. اے اللہ اور بچے کے پیچھے اے اللہ بچیاں بھی تو رو رہی ہوں گی. اے اللہ اے اللہ اے اللہ بیوی کے آنکھ میں آنسو کوئی شوہر نہیں دیکھ پاتا, بیٹی کے آنکھ میں آنسو کوئی باپ نہیں دیکھ پاتا, اے اللہ اے اللہ بہن کے آنکھ میں آنسو کوئی بھائی نہیں دیکھ پاتا, اور اے اللہ بیٹے ماں کے آنکھ میں آنسو کوئی بیٹا نہیں دیکھ پاتا. اے اللہ یہی نوجوان بھائی جب اپنی بہن کو دلہن بنا کر رخصت کرتے ہیں تو دلہن پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے, بھیا 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 کہاں دیکھ رہے ہو, اور بھائی تسلی دیتا ہے بیٹا کہاں پوچھ رہے ہو وہی تمہاری جگہ ہے. لیکن جب بہن دور چلی جاتی ہے تو یہی بھائی جو ابھی تک بہن کو تسلی دے رہا تھا اس کے آنسو اپنے بچے کے دامن سے پوچھ رہا تھا, یہی بھائی سچے اور منہ چھپا کر روتا ہے اور کہتا ہے اب میں کس سے بتاؤں گا, اب میں کس سے پھیروں گا. اے اللہ اے اللہ آج اس پورے روتے بلتے بچے کو معاف کرنا دے, معاف کروا دے, پہلا معاف کروا دے, پہلا معاف کروا دے, اللہ معاف کر دا, اللہ مان جائیے میرے اللہ, اللہ منانے آئے ہیں, اللہ وہاں سے راضی کرنے آئے ہیں, اللہ مان جائیے, اللہ مان جائیے, اللہ مان جائیے, اللہ مان جائیے, مان جائیے میرے اللہ. اللہ نہیں ماننا چاہتے پھر بھی مان جائیے میرے اللہ, نہیں راضی ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ. بزرگوں کے سلسلوں سے ان سب نوجوانوں کو جوڑ دیجیے میرے اللہ, جوڑ دیجیے میرے اللہ, ان سے ذکر کرنے والا بنا, ان سے مراقبہ کرنے والا بنا, ان سے تعجب سمجھنے والا بنا, ان سے قرآن سمجھنے والا بنا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ پورے اورنگ آباد میں باہر آ جائے, چلے حیران رہ جائیں یہ بچوں کو کیا ہو گیا, یہ ہوا کیا, یہ تو چل کر ادھر ادھر دیکھتے تھے آج ان کی نگاہ جا رہے ہیں, اور کوئی پوچھے کہ کیا ہوا تو یہ نوجوان کہیں ہاں بھائی ہم نے توبہ کر لی, اب ہم نے اپنے آقا کی سنت کو اپنا لیا, ہم نے اپنے آقا کی تہذیب کو اپنا لیا. کہ اللہ کہ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, اور اللہ توبہ کی نیت سے اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما, اپنے کرم سے اس توبہ کو پختہ کرنے کے لیے اے اللہ بزرگوں کے سلسلوں میں داخل ہونے اور بیعت ہونے کی بھی ہم سب مردوں اور عورتوں کو بچوں اور بچیوں کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اے اللہ ایک التجا اور ہے, ایک درخواست اور ہے, اے اللہ ایک التجا اور ہے, بہت مشاورت کے ساتھ ایک درخواست اور ہے, ہم سب یہاں جتنا مجمع جمع ہے میرے اللہ سب کے نام لے کر, سب گنہگار بچوں اور بچیوں کے نام لے کر, اور اس سب سے بڑے گنہگار مجرم خطاکار مسافر کا نام لے کر, رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عزت میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے, ان پر اور ان کی آئل پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر, اور یا اللہ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.